وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ادھر بیٹھو نا، سامنے بیٹھو، سامنے کی طرف آؤ، آپ آگے آ جائیں ادھر. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو برف دی اور وہ باپ جو ہے وہ برف کی تجارت کرتا تھا، تو بچے کو برف دی کہ بیٹا جاؤ یہ برف لے کر جاؤ فلاں بازار میں، اور فلاں فلاں دکاندار اور تاجر کو یہ برف دے دو، اور جو قیمت اور پیسے ملے دیکھو وہ سنبھال کر واپس لے آنا. میں آج ذرا مصروف ہوں، آج میں جا نہیں سکتا. تو بچے نے وہ برف لی، اس کو لے کر بازار کی طرف چلا. راستے میں اس کو ایک تماشا نظر آیا، جیسے بازار میں مختلف قسم کے تماشے ہوتے ہیں. تو بچے کو وہ تماشا نظر آیا، وہ تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گیا، اور اس تماشے میں اتنا مشغول اور مصروف ہوا کہ بھول ہی گیا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں. جب تماشا ختم ہوا، لوگ ہٹنا شروع ہوئے، چھٹنا شروع ہوئے، اس کو بھی یاد آئے کہ ہائے، ارے افسوس کہ مجھے تو باپ نے برف دی تھی کہ برف جو ہے وہ فلا فلا دکاندار اور تاجر کو دینی ہے، اور میں یہاں تماشا دیکھنے میں لگ گیا. اب جو اس نے برف دیکھی تو وہ آدھی سے زیادہ پگھل چکی تھی، کیونکہ برف تو اپنا کام کر رہی تھی، یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور برف اپنا کام کر رہی تھی. اب وہ افسوس ہوا، اس نے کہا چلو جلدی جو بچی ہے میں لے کر دوڑوں دکاندار کے پاس اور تاجر کے پاس. ابھی وہ آگے جا رہا تھا کہ اچانک بادل چھا گئے، بادل آ گئے، گھٹا چھا گئی، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی. اب وہ بچہ دکاندار کے پاس پہنچا، دوڑتے دوڑتے اس نے کہا کہ میرے والد کا نام فلاں فلاں ہے، اور انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں یہ برف دے کر بھیجا ہے. اس نے کہا ارے ظالم، یہ کوئی برف لانے کا وقت ہے؟ اب تو پہلے اگر تم برف لاتے تو ضرورت مند برف لے کر چلے جاتے، اب تو دیکھو بادل چھا گئے بلکہ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی، اب اس برف کا تمہیں خریدار نہیں ملے گا، لہذا اب میں یہ برف واپس لے نہیں سکتا. تو وہ بچہ رونے لگا، اس نے کہا مہربانی کرو یہ برف مجھ سے لے لو، میرا باپ میری پٹائی کرے گا. وہ کہے گا بیٹا یہ برف ایک تو اتنی تھوڑی سی، پھر موسم بھی تو دیکھو، یہاں اتنی دیر میں بارش اور تیز ہو گئی تھی، کہا پہلے گرمی تھی اس وقت اس برف کی قیمت تھی، خریدنے والے خریدار اس برف کو منہ مانگے داموں لے کر جاتے، لیکن اب اس کو کوئی کھوٹے سکے کے عوض بھی نہیں لے کر جائے گا. یہ بات فرما کر میرے پیارے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا, اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کو ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر کے اس زندگی کو کام میں لے کر آئیں, اور کام میں لا کر اس کو اللہ تعالی کی بندگی میں استعمال کر کے اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کی معرفت اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں. لیکن ہائے افسوس کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر تماشوں میں لگے ہوئے, تماشا دیکھ رہے نا, جوانی ہے الگ تماشا, مال آیا الگ تماشا, کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو گیا الگ تماشا, شادی ہوئی شادی ہو رہی ہے شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں الگ تماشا, ملازمت سرکاری ملازمت لینے کی فکر ہے تاکہ اس کے تماشے الگ لگے کہ آمدنی کے ساتھ ساتھ اوپر کی آمدنی بھی ہو جائے. کوئی آدمی مال جمع کرنے کی فکر میں ہے, کسی آدمی کو عزت اور جاہ چاہیے, اور یہ مرض دینداروں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے کام سے مقصد کہ لوگوں میں مشہوری ہو جائے, واہ واہ ہو. کوئی آدمی جو ہے فلمی دنیا رومانٹک دنیا حسین شراب شباب کباب کی بدماشیوں کو کے تماشے میں مصروف ہے. یہ کسی کا موبائل شد, تو میرے پیارے دوستو یہ بجلی سے تعلق نہیں معلوم ہوتا, ایسا لگتا ہے کسی کا موبائل بج رہا ہے. بیٹا یہ لائٹ جلا دو. تو میرے پیارے دوستو ہر آدمی مختلف تماشوں میں اپنے مصروف ہے, کسی کو کھانے کا شوق ہے بس تو اپنے مقصد کھانا پینا بنایا ہوا ہے. میرے شیخ فرماتے کیا کہ لے پلیٹ پھر پلیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ پھر فلیٹ میں لیٹ اور پھر صبح لیٹرین میں گھسیٹ, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنایا ہوا ہے اپنے کو, درامد کیا اور پھر برامد کر دیا, یہ نا امپورٹ ایکسپورٹ, بس کھانا پینا. جیسے کسی سے پوچھا, میرے شیخ فرماتے ایک آدمی سے پوچھا تم کھاتے کیوں, انہوں نے کہا لوچی زندہ رہنے کے لیے. کہا زندہ کیوں رہنا چاہتے ہو, جی کھانے کے لیے. یہ مقصد ہے, یہ تماشا ہے نا. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کھانا برائے زندگی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, کھانا برائے زندگی ہے لیکن زندگی برائے بندگی ہے. اب تماشا کیا ہوا, مال ہے ختم ہوا, جوانی ہے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, طاقتوں میں کمزوری آ رہی ہے, آہستہ آہستہ دوست رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا کے کھانے سے آخرت کے کھانے کی طرف منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس صحت میں کمی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ سب فیکٹس ہیں, فیکٹس حقیقتیں ہیں. کیوں جناب ایسا ہوتا ہے. اب اس کو خیال آتا ہے کہ چلو اب میں اپنی زندگی کو کیش کروں, اب کام میں لاؤں. یا میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ قضاء کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضاء کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. اور ایسا وقت آتا ہے کہ یہ وہ وقت کہلاتا ہے میرے پیارے دوستو، پوری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ یہ شخص زندہ ہے، آنکھیں کھلی ہیں دیکھ نہیں سکتا. اب اس کو فلم دکھائیے، کرکٹ میچ دیکھے کہ صاحب دیکھو، کیا دیکھ ہی نہیں سکتا؟ بیوی نے کان میں آواز دی کہ سن لو تمہارے پسندیدہ گانے چل رہے ہیں، اب کان میں آواز نہیں آ رہی، بیوی کی بھی نہیں سن رہا. اس نے کباب کو بنایا اور اس کے منہ پر زبان پر رکھ دیا، زبان پر ذائقہ نہیں ہے. منشی آیا، منشی نے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی کہ جس کو ہاتھ میں لیتے ہی ایک دل میں ایک عجیب خوشی آتی ہے. ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی ہے، سیٹھ صاحب گن نہیں سکتے. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص زندہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ شخص زندہ ہے، لیکن میرے پیارے دوستو اس کے حواس ایسے بیکار ہو گئے کہ زندہ ہونے کے باوجود اس کے حواس کام نہیں کر رہے. اب اگر اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ چلو اب میں اپنی زندگی کو جو غفلت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے، بندگی سے دور ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہوں، اب وہ یہ فیصلہ کرے، مردہ موت آئی قبر میں لٹا دیا، اب مردہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، اب میں تمام نماز جماعت سے پڑھوں گا، اب میں ایک ایک سنت پر عمل کروں گا، اب میں پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، اب میں رزق حلال کماؤں گا، چٹنی روٹی پر راضی ہوں گا لیکن حرام کا ایک پیسہ نہیں لوں گا. تو میرے پیارے دوستو بات کیا ہوئی، ہماری زندگی کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے. خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. یعنی میں اس وقت بیٹھا ہوں نا آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے شیخ کی باتیں نقل کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی کے جو سانس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، کام میں لگے ہیں لیکن کم ہو رہے ہیں، اور معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ میں اس کرسی سے اتر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. یہ ہماری بے بسی کا عالم ہے، ہماری بے بسی کا یہ عالم اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں موت کا یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسی یقینی چیز ہے کہ موت سے کافر کو بھی انکار نہیں ہے. حافظ جی آ گیا ہو نا، کیوں اتنی دور بیٹھتے ہیں آپ، ادھر آئیے. مولوی غلام مصطفیٰ کی پشت پناہی کیجئے، یہ صحیح ہے نا، پشت پناہی. اور آگے جگہ نہیں ہے کیا؟ تو میرے پیارے دوستو ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری جو برف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جاؤ اس کو کام میں لے کر آؤ، اس کو استعمال کرو، اس کو اس سے ایسی کمائی کرو کہ جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے کہ جب تم کو لوٹ کر ہمارے پاس واپس آنا ہے اس کے لیے کچھ کمائی کر کے لاؤ. لیکن ہم تماشوں میں مشغول مصروف ہو کر اپنی اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں. اور سانس ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ جو سانس چلا گیا واپس آ نہیں سکتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ معافی مل جائے گی، اور اگر ہم اللہ سے یہ درخواست کر دیں کہ اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے، میرے مرشد فرماتے ہیں تلافی بھی ہو جائے گی. لیکن فرمایا ایک شخص جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان کر رہا ہے، اور ایک شخص نے غفلت سے گزارا، معافی مانگ لی، اس کی تلافی بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے جناب؟ کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ان کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن ایک شخص اپنی سانسوں کو کام میں لے کر آ رہا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ہم دنیا میں دو چیزوں پر فخر کرتے ہیں، دنیا میں فخر دو باتوں پر کیا جاتا ہے، ایک مال پر اور ایک اولاد پر. یہ فخر کی دو چیزیں ہیں، خصوصاً لڑکے، کہ جی فلاں کے اتنے لڑکے، یا وہ کہتا ہے جی میرے اتنے لڑکے ہیں. اور میں نے باغ والی مسجد میں عصر کے بعد یہ بات عرض کی تھی، اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس بچی کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے اس کو لڑکی بنایا تو اس کو لڑکی پیدا ہونا یا اس کا لڑکی بننا میں ہم اس سے کیوں انتقام لیتے ہیں؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو مال پر فخر ہوتا ہے اور اولاد پر، اور اللہ تعالی نے فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون. لا یہاں پر کیا فرمایا؟ نکرا. مال اور بنون یہ نکرا ہے، اور قاعدہ یہ ہے ان النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. قاعدہ ہے نا کہ جب نکرا نفی کے تحت میں آتا ہے تو عموم کو فائدہ دیتا ہے، یعنی نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی اولاد کام آئے گی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. مال پر فخر ہے، اولاد پر فخر ہے. کتنی عجیب بات ہے، ہم میں سے جو دنیا سے جاتا ہے نہ اپنے لباس نہ اپنے کپڑے نہ اپنی گاڑیاں نہ اپنی مربع زمینیں نہ اپنی کوٹھیاں اپنی تجارت گھڑیاں موبائل موٹر سائیکل کچھ نہیں لے کر جاتا. جن جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں ایک چیز جانے کو تیار نہیں ہمارے ساتھ. کیا درد بھری بات میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، یہی رہ جائے گا. بہاڑی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، آہ کیسا عالم ہے. لہذا جو چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے، پھر کام آنے والی کی چیز ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن عربی کا ایک عجیب انداز ہے کہ چیز کی پہلے بالکل مطلق نفی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیوں؟ تاکہ اس سے شوق بات کو سمجھانا آسان ہو جائے، پھر جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. لہذا آگے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. لہذا جو لوگ ڈکشنری سے ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے، وہ کیونکہ عطا یاتی کے معنی تو آنے کے ہیں، اور میں نے ترجمہ کیا جان آنے کے نہیں بلکہ لانے کے، میں نے ترجمہ کیا لانے کا، اور عطا یاتی کے معنی تو ترجمہ آنے کا ہے. اب اس سے پتا چلا کہ ڈکشنری سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قاعدہ یہ ہے عطا یاتی پر جب با کا صلہ داخل ہوتا ہے تو وہ آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. اس لیے جو اللہ تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الا الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے. عربی زبان میں تین حرف حرف تنبیہ کے ہیں، الا، اما اور ہا. یہ گرامر، الا، اما، ہا. اور ایک دن میرے مرشد بیان فرما رہے تھے، ہنس کر فرمایا یا ما ہا مت سمجھنا، الا اما ہا. یعنی کیسے کیا لکھتے ہیں نا، وارننگ، خبردار، ہوشیار، تنبیہ. تو اللہ کے معنی ایسے ہی ہے. کیا مطلب؟ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکالو اور ہماری بات کو غور سے سنو. ان نفل جسدی مزغتن، اس کو مزغتن پڑھنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ متعلقات مقدم ہو گئے، اسم مؤخر ہو گیا، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. دادا فل جسد یہ متعلقات ہو نا، جار مجرور بن کے متعلقات مقدم ہو گیا، اس نے اسم کو مؤخر کر کے جب کر دیا، انا کا جو اسم ہے مزغتن ہے، تو کیا بنا؟ الا ان فل جسدی مزغتن، کہ جسد اور جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت ای صلحت دون او صلحت دونوں پڑھ سکتے ہیں، صلحت بھی پڑھ سکتے ہیں، صلحت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ای تنورت، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاحت ای تنورت، یعنی جب وہ لوتھڑا نورانی ہو جائے تو صلوح الجسد کلو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم نورانی ہو جائے گا. واذا فسدت، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا، فسد الجسد کلو، نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم خراب ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، پہلے اللہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا تاکہ اور غور سے سن لے. کیا فرمایا؟ اللہ وہی القلب، وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے، دل. اب یہ قرآن پاک کی آیت، یہ حدیث شریف، یہ دونوں مل کر بتاتی ہے کہ نورانی دل، قلب سلیم دل، یہ ہمارے کام آئے گا. اور قلب سلیم کے مقابلے میں کون سا دل ہے؟ قلب سقیم یعنی بیمار، اور قلب سلیم کیا ہے؟ صحت مند دل. اب صحت مند دل کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ چراغ صاحب کے ہسپتال میں آپ چلے جائیں اور وہ جی ای سی جی ٹھیک ہے، ایکو ٹھیک ہے، ای ٹی ٹی ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہے. کیونکہ کتنے اللہ والے ملیں گے دل کے مریض ہیں، آدھا 50% دل کام کر رہا ہے، فنکشنل ہے 50%، آدھا کام دل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے قلب و جان کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگا رہے ہیں. وہ دیکھو ان کو اٹھا دینا، آپ کے آگے والے وہاڑی کا اسٹاپ آ گیا، بلکہ مسجد خضرہ اور علاقے کا کیا نام، ڈی بلاک، جی جی، اچھا جی بلاک، ہاں جی. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب دوست نے سنایا، کہنے لگے کہ ایک انگریز آیا پنجاب کے علاقے میں، تو اس کو کسی جگہ جانا تھا، اس نے کہا یہ رستہ، تھوڑی تھوڑی اردو سیکھی، یہ رستہ وہاں جاتا، اس نے کہا آہو. اس نے کہا یہ آہو کیا ہوتا ہے بھائی؟ حیران ہوا. انہوں نے کہا یار چلو پتہ نہیں، کسی دوسرے سے پوچھتا ہوں. تو پھر اس نے اگلے سے پوچھا کہ بھائی یہ رستہ فلاں جگہ جاتا ہے، اس نے کہا آہو. اس نے کہا یار یہ آہو کون سی اردو ہے، سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا اس کے بعد اس نے ایک آدمی دیکھا، کچھ پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ رستہ یہاں جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا چلو شکر ہے میں صحیح رستے پر ہوں، راہ راست پر ہوں. پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے ایک دو آدمیوں سے پہلے پوچھا کہ فلاں یہ رستہ وہاں جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آہو. تو یہ آہو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ آہو بھی جی ہاں کے معنی میں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ جی ہاں بولتے ہیں، اور جو دیہاتی اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ آہو بولتے ہیں. تو انگریز نے اس سے پوچھا اچھا آپ بھی پڑھے لکھے ہیں؟ اس نے کہا آہو. اب تو نیند اڑ گئی نا، کہ آپ کی نیند بھگانے کے لیے سنانا پڑا مجھے. تو میرے پیارے دوستو، قلب سلیم صحت مند دل اور قلب سقیم بیمار دل، لگا پتہ یہ چلا دل اگر صحت مند ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلب سلیم، نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم صحت مند ہو جائے گا، اور اگر دل بیمار ہوا، لہذا آپ دیکھ لیجئے دل اگر اپنے ظاہری اعتبار سے بھی دل میں کمی ہو جائے، انسان کی قوت میں کام کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور جب دل صحت مند ہوتا ہے تو چاقو چوبند اور چست ہوتا ہے. اب قلب سلیم کے کیا معنی ہیں کہ جو ہمارے کام آنے والا ہے، تو مال اور اولاد کی تو نفی ہو گئی، اب قلب سلیم کام آنے والا ہے، پتا چلا وہ معنی پتا چل جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو کیش کر سکیں، کام میں لے کر آ جائیں. آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے دل کو قلب سلیم بنا کر، اس کے بعد تاکہ ہم بھی جب آخرت میں جائیں اللہ تعالیٰ کیا حاضر ہو تو سرخرو ہو جائیں، کامیاب جائیں. وہ قلب سلیم کی پانچ تعریف علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رول معنی کے اندر فرمائی ہے کہ قلب سلیم کی پانچ علامات اور پانچ باتیں ہیں اس میں. نمبر ایک، پہلی بات تو یہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا ذکر فرمایا تو علامہ آلوسی نے پہلے مال کی تعریف لے کر آئے کہ پہلی تعریف یہ ہے اور علامت یہ ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر، کہ قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. یعنی کتنی عجیب بات ہے، ہم شادی کریں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا خرچہ، صرف کھانا کھلانے پر لاکھوں روپیہ، ناچنے گانے والیاں الگ، پھر ایسے ایسے جوڑے کپڑے بنا کر دیتے ہیں جو لڑکی صرف ایک مرتبہ پہنتی ہے، اس کے بعد وہ ضائع. مووی کا خرچہ الگ، برادری کو خوش کرنا الگ، پھر جو مہمان کتنے دن پہلے سے آ کر رہتے ہیں وہ الگ. یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا، میں مبالغہ تو نہیں کر رہا بھائی، لاکھوں روپے کا خرچہ شادی پر. اور کتنی دکھ بھری بات ہے، اگر کوئی عالم، کوئی مدرسے کا خادم اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو 200 روپے دیتے ہیں، اپنا مکان بناتے ہیں لاکھوں روپے کا. مکان پر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس مکان کی بنیادوں میں ہماری جماعت کی نمازیں ہوں گی اور جس مکان کی بنیادوں میں ہم نے غریب مزدوروں کی مزدوری دفن کی ہوگی، اس مکان میں معاف کیجئے گا قرآن خوانی کرنے سے برکت، لاکھ قرآن خوانی کر لیں جس میں ہم نے جماعت کی نمازیں دفن کی ہوئی ہیں، سچ جھوٹ حلال حرام کی تمیز نہیں، بس مکان بناؤ اور پھر غریب مزدور کی مزدوری، وہ جو روزانہ کماتا ہے، ہم سب مزدوری اس کی اس لیے روکتے ہیں کہ یہ کل بھی آ جائے. چلو ایک اس سے معاملہ طے کیا کہ بھائی ہم آپ کا فلاں فلاں دن ایک معاملہ شروع سے طے کر لیا تو سمجھ میں آتی ہے، جیسے آفیسز کے اندر ہوتا ہے کہ جی وہ ان کا اصول ہے جی ہم 5 یا 7 تاریخ کو آپ کو تنخواہ دیں گے، ٹھیک ہے ایک اصول ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، پہلے سے معاملہ اس کو بتا دیا کہ جناب ہم آپ کی تنخواہ 5 یا 7 تاریخ کو دیں گے 5 سے 7 کے درمیان میں، ٹھیک ہے ایک اصول بن گیا، غریب کو بھی معلوم ہے ملازم کو معلوم ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ غریب جو بیچارہ چکر روزانہ لگا رہا ہے کہ سیٹھ صاحب چودھری صاحب خدا کے لیے میرے گھر میں آٹا نہیں ہے میری مزدوری دے دو، چودھری صاحب کو اپنے موبائل بدلنے کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس، گاڑی بدلنے کے لیے پیسے ہیں، نیا ایل سی ڈی ٹی وی خریدنے کے پیسے ہیں اور دوسری عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، لیکن اس غریب کی مزدوری نہیں دیتے، تو لہذا جس کے اندر یہ عالم ہوگا اگر اس گھر میں ایک نہیں دس مرتبہ بھی قرآن خوانی کرا دیں میرے دوستو برکت نہیں آ سکتی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ فیکٹ ہے نا فیکٹ. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو. لہذا مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ قلب سلیم کی علامت ہے کہ مساجد ہے مدارس ہیں غریب ہے بیوائیں ہیں کیا عالم ہے ہمارے قرب و جوار میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیسے کیسے. لیکن میرے پیارے دوستو ہم اپنی راحت کے لیے اپنی چیزوں کے لیے چلو ضرورت اور راحت پر خرچ کریں لیکن ہم اپنی عیاشیوں پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں میرے دوستو اس کا کیا حال ہوگا. گزشتہ برس کی بات ہے ہمارے دوست کو حج کو جا رہے تھے تو مجھ کو بھی کہنے لگے تم حج کو چلو پچھلے سال سیلاب آیا تھا. میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے فرض حج مجھ کو کرا دیا میرا فرض حج ہو چکا اب میں نفل حج کو جاؤں گا. میں نے کہا میرا ذوق یہ ہے کہ نفل حج میں جتنا پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ ان کی مدد کے لیے بھیج دیا جائے. ہاں اگر کوئی منتظم ہے حج بدل کو جا رہا ہے یا محرم کے ساتھ جا رہا ہے اس کی بات اور ہے لیکن میں تو اکیلا جاتا لہذا اتنا پیسہ ہے اس کے بجائے میں کسی اور کا ملو. ہاں فرض حج کی بات نہیں کر رہا نفل ہے لہذا پتا چلا ضرورت کو دیکھنا ہوتا ہے مال کو کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا یہ اللہ کا عاشق ایسا اب مال خرچ کرنے پر حریص ہے کہ اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں مال خرچ کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے موقع ہے اور میں خرچ کروں. میرے پیارے دوستو ادب تو یہ ہے میں کہتا ہوں مولوی کا ادب نہ کرو دین کا ادب کرو اور دین کا ادب یہ ہے کہ اس کو بلا کر چندہ مت دو اس کو جا کر چندہ دو اس کے مدرسے میں جا کر دو بلا کر مت دو یہ ادب ہے. مولوی کا میں نہیں کہتا بھائی نہ کرو دین کا تو کر لے وہ دین مولوی کا نہیں اللہ کا ہے وہ دین کا ادب اللہ کا ادب ہے. تو ایک علامت کیا ہو گئی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو ایک علامت نافرمانی میں نے ایسا نہ نافرمانی میں کرے فرما برداری میں نہ کرے. دوسری علامت یہ مال چونکہ ذکر تھا مال کو اللہ نے ذکر کر دیا اللہ کی رضا اور خوشی ہے جیسے. دوسری علامت الذی یرشد بنی للحق جو اپنی اولاد کو حق بات کے بارے میں آگاہی دے کہ بیٹا تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا یہ کام کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا یہ کام کرو گے تو تمہیں نیکی ملے گی یہ کام کرو گے تو تمہیں گناہ ملے گا. اب عالم یہ ہے ہم کہیں بچے کو فجر کی نماز میں اٹھاؤ مولوی صاحب بچے کا ٹیسٹ ہے رات بھر دیر تک پڑھتا رہا اس لیے وہ بعد میں اٹھے گا اور وہی بچہ نماز نہ پڑھے ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہم اسے کچھ نہیں بولتے وہی بچہ اسکول کی وین آنے والی ہے اور وہ سو رہا ہے ہم اسے گالیاں دے کر ٹھٹے مار کر اٹھاتے کہ تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو اتنی فیسیں وہاں ادا کی ہیں. آپ نے ایٹیٹیوڈ رویے کا فرق دیکھا کہ اب وہی بچے کو ہم بھیج رہے ہیں. ایسا ایسا زبان آتا ہے سردی کے ایسے زبانیں آتے ہیں کہ اسکول وین فجر سے بھی پہلے آ جاتی ہے اس وقت ہم بچے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. کیوں وہاں پیسے دیے ہیں اس کی اہمیت ہے. لیکن میرے پیارے دوستو دین کے معاملے میں ہم اپنی اولاد سے بے فکر ہیں نہیں بتاتے. کبھی باپ نے بیٹے کو نہیں کہا کہ بیٹا یہ تیری نامحرم رشتے دار ہے تجھے اس سے پردہ کرنا ہے. باپ گیا حج کرنے عمرہ کرنے کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور بیٹا لیلا کی گلیوں کا طواف کر رہا ہے سکھایا نہیں نا ہم نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہا حضرت یہ میرا حق ادا نہیں کرتا یہ میرا بیٹا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے تیرا باپ. تو بیٹے نے کہا امیر المومنین میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہ امیر المومنین میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے پر باپ کا حق ہے کہ یہ باپ پر بھی بیٹے کا حق ہے. فرمایا کہ باپ پر بھی بیٹے کا حق ہے. پوچھا حضرت آپ فرما دے وہ کیا حق ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے جو ماں کا انتخاب کرنا ہے, جو اولاد کے لیے انتخاب کرنا ہے بیوی کا, وہ نیک اور دیندار ہو. جب بیٹا پیدا ہو اس کا اچھا سا نام رکھے. انبیاء علیہ السلام, صحابہ کے نام پر, نیک لوگوں کے نام پر. پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے, اس کو دین سکھائے اور دین سکھانے کا اہتمام کرے. فرمایا تو اس بیٹے نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اس شخص نے میرے لیے جو ماں کا انتخاب کیا وہ ایک باندھی عورت ہے, گئی گزری, اس کو صرف اپنی شہوت کی پڑی تھی اور اس نے میرا نام میرے ذہن میں نہیں, اس نے نام بتایا, یہ نام جس کے معنی بھی برے, کیا اس نے میرا یہ نام رکھا. اور کہا آج تک اس نے میری تربیت کا اہتمام نہیں کیا. حضرت عمر نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کرو, اس کے بعد اپنا حق لینے کے لیے آنا. آج ہم لوگ بیٹے کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. موبائل پر فون آیا, ابا ہیں, اب ابا کو دیکھ رہا, ابا فلاں کا فون ہے, کیا بولوں؟ کہتے بیٹا گھر پہ نہیں ہے. اب بیٹے نے جھوٹ بولا, وہ ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. اچھا وہی بیٹا, اب باپ مختلف مواقع پر اپنی اولاد سے جھوٹ بلواتا ہے خود, باپ بھی کچھ نہیں بولتا, بیٹا بھی ماہر ہو جاتا ہے. پھر ایک دن بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے, بولے گا نہیں بولے گا, اس دن وہ لپاتا ہے اس کو تھپڑ اور کیا کہتا ہے, نالائق تجھے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا. تو بیٹے نے کہا ابا آپ ہی نے تو سکھایا تھا. دیکھیں ہمارا ہی تو عمل ہوتا ہے, ہماری اولاد ہماری حرکتیں دیکھتی ہے. ہم بیوی سے تو کہہ رہے ہیں پردہ کر, نہ محرم رشتہ داروں سے, اور خود خالہ زاد بہن آ گئی, مسکرا مسکرا کر اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں, روزے رکھ کے بہت کمزور ہو گئی ہیں بھابھی جان. اب بتاؤ وہ بیوی کیا بات مانے گی. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ چھپ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے کمپیوٹر پر, سی ڈی لا کر. بیٹے کو پتا ہے کہاں تک چھپائے گا یہ, دادا باپ چلے جاتا ہے بیٹا لگا لیتا ہے اور وہ فلمیں بھی خاص قسم کی ہوتی ہے, دادا بیٹا باپ بعد میں دیکھتا ہے. وہ یہ عالم ہے. تو قلب سلیم کی دوسری علامت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں, اس کو سکھائے تو صحیح. میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں یہ بھی سمجھتا ہوں باپ بولتے ہوئے اس کو شرماتا بھی ہے, بول نہیں سکتا, لیکن کسی نہ کسی کے ذریعے سے تو کہلوانا ہوگا. کتنے ایسے مسائل اولاد کو خبر ہی نہیں ہے. نماز کے مسائل دیکھیں خبر نہیں ہے, غسل کے مسائل, بلوغت کے مسائل, لیکن خبر نہیں ہے, بس ہمیں اپنی پڑی ہے. لیکن یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنے دین کے اہتمام, دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے. دو علامت ہو گئی نا کہ جو اپنی اولاد کی دینی فکر کی اہتمام اور کوشش کرے. اب دیکھیں نا, باپ بچپن سے بیٹے کو اگر اس کی اہمیت سمجھائے گا کہ بیٹا داڑھی رکھنی ہے, وہ داڑھی والوں کے پاس لے کر جا رہا ہے, علماء اللہ والوں کے پاس لے کر جا رہا ہے, تو بچپن سے ہی بچے کو پتا چلے گا ہاں مجھ کو داڑھی رکھنی ہے. اور اگر ہم نے یہ اہتمام نہیں کیا بچپن سے, تو پھر کیا امید کر رہے ہیں کہ وہ بیٹا بڑا ہو کر داڑھی رکھے گا. اس لیے بچپن سے ہم نے اس کو اس دینی محفل اور تربیت, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے تو عجیب فرمایا, فرمایا کہ تم اللہ والوں کے پاس اپنی اولادوں کو لے کر جاؤ, چاہے وہ پتلون بھی پہنتی ہے, فرمایا ہم تو ان کی پتلون نہیں اتروائیں گے چاہے وہ شلوار ٹنکنوں سے نیچے بھی کرتی ہے، ہم ان کے ٹخنے نہیں کھلوائیں گے، ہم ان کو داڑھی کا نہیں بولیں گے، لیکن کم سے کم ان کو علماء اللہ والوں کے پاس لے کر تو جاؤ تاکہ ان کو پتا بھی تو چلے کہ یہ بھی ایک قوم ہوتی ہے۔ پتا ہی نہیں ہے جب تاکہ کبھی کوئی دین کا مسئلہ کوئی بات ہو کم سے کم مشورہ تو کر سکیں۔ دو علامت ہو گئی نا جناب، پہلی علامت مال اللہ کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنا، اور دوسری علامت کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کا اہتمام اور فکر۔ نمبر تین، الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، جس کا دل باطل عقیدوں سے خالی ہو، اللہ تعالی کی ذات صفات پر ایمان لانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا مسئلہ کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر، تقدیر کا مسئلہ کہ اس پر راضی رہنا، جو کام ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال پہ ہم کو اختیار دیا ہے، اس پر بھی ایمان لانا کہ اعمال ہم اپنی محنت سے کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، جنت دوزخ، مرنے کے بعد حساب کتاب، عذاب قبر، یہ تمام جو عقائد کی چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا، اور وہ اس کا دل باطل عقیدوں سے خالی ہو۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی عظمت، اولیاء اللہ کو معصوم سمجھنا درست نہیں ہے، اللہ والوں کی قبر پر جانا اگر اس نیت سے ہو کہ ایک اللہ والا ہے اور خرافات نہ ہوا تو جانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور وہاں جا کر اگر اللہ سے ایسے دعا مانگے جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مانگتے تھے کہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرا استاد، میرے گمان میں آپ کا مقبول بندہ ہے، اس کی برکت سے میری فلاں فلاں ضرورت کو پورا فرما دیجئے، یہ وسیلہ کہلاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باطل عقیدوں سے دل خالی ہو جائے، یہ قلب سلیم کی تیسری علامت ہے۔ نمبر چار، الذی یکون قلبہ خالیا عن الاخلاق الرذیلہ، گندے اخلاق سے اس کا دل خالی ہو جائے، جیسے گندے اخلاق میں کیا ہے، حسد، ارے صاحب یہ کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، اس کی دکان پہ اتنے لوگ کیوں آتے ہیں، اس سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے پاس لوگ اتنا دین کیوں سیکھتے ہیں، یہ حسد ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے مرشد ہیں، مشائخ میں سے، وہ فرماتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو، کیونکہ جو آدمی حسد کر رہا ہے وہ حسد کرنے والے نہیں، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو یہ کیوں دیا آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا جناب، تو اس بندے سے حسد کرنا گویا اللہ پر اعتراض ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہ دینی حسد یا دنیاوی کے دکان یا کوئی دین کا کام کرے، لوگ دین سیکھے، اس سے کیوں سیکھتے ہیں، اس کی کیوں مقبولیت ہے، تو کیا فرمایا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو تم ناراض، کفے افسوس تم کیوں۔ یہ نئی نسل نہیں سمجھے گی. پرانی لوگ اردو جانتے نا, یعنی کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو, یہ جو ہے محاورہ ہے. یعنی کہ کاش مجھے مل جاتا, لیکن ایڑیاں رگڑنے سے اور ہتھیلی رگڑنے سے کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اگر مجھے غریب رکھا یا اللہ میں راضی ہوں, مجھے چٹنی روٹی کھلائی میں راضی ہوں. اور رہی بات کسی سے حسد ہو تو کیا کرے, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ایک کام تو یہ کرو, اس کے لیے دعا مانگو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ولا کا مسلو, یہ چیز تجھے بھی ملے. یعنی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں گاڑی چاہیے نا تو اللہ سے دعا مانگو یا اللہ فلاں کو گاڑی دے دے تو تمہیں مل جائے گی. سمجھ آئے جناب ترکیب کیسی ہے, کیونکہ فرشتے دعا دیتے ہیں ولا کا مسلو, یہ چیز تمہیں بھی ملے, ایسا ہی تمہیں ملے. تو کسی اپنے کو کوئی نعمت چاہیے دوسروں کے لیے دعا کرو, آپ کو مل جائے گی فرشتوں کی دعا. سمجھ آ رہے ہیں جناب, تو اس کے لیے دعا مانگے اور سلام کرے اس کو. کبھی کبھی اپنی حیثیت کے موافق ہدیہ تحفہ بھی دے دے, اس سے محبت بڑھتی ہے. سفر پر آتے جاتے اس سے ملاقات کر لے, کبھی اس کی چھوٹی موٹی دعوت بھی کر دے, چائے پلا دی, بسکٹ گورمے کی بوتل پلا دی, دودھ سوڈا پلا دیا, یعنی دعوت کر دے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ حسد کا علاج ہو گیا. اسی طرح گندے اخلاق میں تکبر ہے, ایسا خطرناک مرض ہے کہ مردود کر دیتا ہے. شیطان اسی مرض سے مردود ہوا اور وہ سب یہی ڈالتا ہے, وہ دینداروں میں بھی دنیا داروں میں بھی. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت ذلیل ہو جائے, ملعون ہو جائے, وہ مردود ہو جائے. لہذا وہ یہی اسی تکبر میں مبتلا کرتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ تکبر کا مرض ایسا ہے جیسے ایٹم بم امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر گرایا تھا, آج تک وہاں نسل معذور پیدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے شیطان جہاں ترقی دیکھتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پر تکبر کا ایٹم بم رکھ دیتا ہے. کیسے, ارے یار تمہاری تو کیا تقریر ہے, تم تو دیکھو کتنے بڑے آدمی ہو, تمہارا علم کیسا, تم کتنے مالدار ہو, تمہارا خاندان کیسا, تمہاری طاقت اور جوانی کیسی. اس طرح سے کسی نہ کسی کمال کو وہ اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. در حقیقت وہ کمال جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا تکبر کا علاج آسان کیا ہے کہ جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی الحمدللہ. تو تکبر بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شکر بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. قرب اور بعد میں, قرب اور دوری میں تضاد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہے. یعنی ایک بندہ شکر کر کے اللہ سے قریب ہو گیا تو ظاہر بات ہے تکبر کیسے رہا اس کو. تو اس لیے تکبر کا علاج کیا ہے, شکر ادا کرے. یہ گندے اخلاق. اسی طرح سے گندے اخلاق میں کیا, شہوت, کہ بس اس عورت کو دیکھو, اس کو بھی دیکھو, اس کو بھی دیکھو, اس کو بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, تصویریں بھی دیکھو, پرانے حسینوں معشوقوں کے خیالات پکاؤ. ایک جگہ میرا بیان ہوا تو بیان سے کہیں جانا تھا تو ایک بڑے میاں 60 برس سے زیادہ عمر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا, کہنے لگے میں تمہیں پہنچا دوں. میں نے کہا چلیے جناب نعمت مل رہی ہے, چلو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تنہائی ہوئی تو کہنے لگے ایک بات کہنی ہے, اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل کہیے. کہنے لگے میری عمر 60 برس سے زیادہ ہے, میں بزرگوں سے تعلق بھی میرا, بڑے بڑے علماء کا نام لیا اللہ والے, ان سے کہا میں بیت اور ان سے صحبت میں رہنا, اور کہا میں میری زندگی الحمدللہ صاف ستھری گزری ہے. کہا لیکن جو پرانی کبھی بدنظری ہوئی ہے نا وہ حسین آج تک یاد آتے ہیں. اب آپ سفید داڑھی اور یہ عالم, کیا کہتے ہیں بوڑھی گوڑی لال لگام. اس لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھی مستی جاتی نہیں ہے. فرمایا کہ بال تو سفید ہو جاتے ہیں, نفس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. اس لیے فرمایا فرمایا کہ دیکھو کبھی اپنے نفس پر اعتماد مت کرنا کہ اب تو میں بڈھا ہو گیا اب تو کیا ہوگا جی. فرمایا نہیں بلکہ فرمایا پرانی گاڑی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ نئی گاڑی ہوگی کبھی تو بریک مارے گا ہائیڈرولک ہے وہیں رک جائے گی, ڈسک بریک ہے وہیں رک جائے گی, پرانی گاڑی ہے بریک مارتے مارتے بھی 2 فٹ آگے بڑھ جائے گی. یا تو اسٹارٹ نہیں ہوگی, اور اگر اسٹارٹ ہوگی تو بریک مارتے مارتے بھی 2-3 فٹ بڑھ جائے گی. فرمایا یا تو شہوتی نہیں ہوگی, اور اگر احتیاط نہیں کیا ہو گئی تو پھر اس کے بعد بس. اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی احتیاط کرو, اپنے بڑھاپے پر بھروسہ نہ کرنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے, ایک دن ہم پر بھی تو آنے والا ہے, یہ تو حضرت کی مہربانی ابھی سے ہر بات سکھا دی کہ دیکھو اپنے نفس پر اعتماد مت کرنا. کہ جی اب تو مجھے کیا, جی میں تو تقریریں کرتا ہوں. نہیں, کسی چیز پر اعتماد نہ کرے, یعنی ہم نے اپنے نفس سے ہرگز نے گمان نہیں رکھنا, ہرگز نے گمان نہیں رکھنا کہ جی 20 سال سے گناہ نہیں اب کہاں کرے گا. فرمایا جس دن نے گمان کیا بے فکری اسی دن کرے گا. یہ سانپ ہے, سانپ اگر ہمیں نہیں ڈسے گا, سانپ کو پالا اگر ہمیں نہیں ڈسے گا ہماری اولاد کو ضرور ڈسے گا. یاد رکھنا نفس بھی ایسی چیز ہے, کہیں نہ کہیں ضرور مارے گا, وار کرے گا یہ اپنا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اسے ہوشیار رہو, اس کے گندے اخلاق کو فکر کرو, اللہ والوں کی صحبت سے اس کے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں. تعلق اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے. تو گندے اخلاق اور بھی ہیں, جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا, توکل, یقین, اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا, گناہ سے بچ کے شریعت پر عمل کر کے اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار رہنا, یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے. اور اللہ تعالی کی محبت ہونا, ایسی محبت ہو کہ ہماری جان سے زیادہ, ہمارے گھر والوں سے زیادہ, یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شدید گرمی میں, شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی جیسا مرغوب ہوتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کی محبت ہو. یہ نفس ہوگا وہ کہے گا کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی یا ایک مٹھی پوری رکھ لی تو لوگ مجھے کیا بولیں گے, کہ تم بھی ملا کے چکر میں آ گئے. اب نفس آ گیا نا بیچ میں, یا بیوی نے کہا داڑھی نہ رکھنا, خاندان برادری سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتے برادری والے پیچھے لگ گئے, لو یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ, یہ بھی کوئی شادی ہے, کوئی ناچنے والی نہیں بلائی, کوئی ڈانس نہیں ہوا, کوئی پارٹی نہیں ہوئی, یہ بھی کوئی ہے, بھی کوئی شادی ہون دی ہے, کوئی ہلا گلا ہی نہیں ہے جی. لذا اب یاروں نے عجیب کام کیا, مجھے یہاں کا تو پتا نہیں, ہمارے کراچی کی بات بتاتا ہوں. اب مہندی مایو ہمارے کراچی کے لوگ اتنے ماشاءاللہ دیندار, مہندی مایو نہیں کرتے, قرآن خانی کرتے ہیں. پھر چونکہ بچے بچیاں ہیں نا, بس پھر قرآن خانی کے بعد تھوڑا مل کر ذرا ایسے ہی ہلے گلے کے طور پر ڈانس وانس کر لیتے ہیں. بچے ہیں بچے, اور وہ بچے پتہ ہے کتنے بڑے ہوتے ہیں, 20-20 سال کے, 25-25 سال کے, یہ بچے ہیں. اور مزے کی بات ہوتی ہے حاجی صاحب اتنی بڑی داڑھی لے کر ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ماشاء اللہ کیسا, بالکل فلاں اداکارہ کی طرح ڈانس کرتی ہے. یہ تو دیکھو میرے بچے کو بالکل سلمان خان کی طرح اسٹائل ہے اس کا. چوتھی یہ ہے کہ ہمارے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے, اور گندے اخلاق کی تھوڑی سی تعریف کر دی, باقی تفصیل تو ہے, مختصر فارمولا ایک سمجھانا ہے. 4 بات اور 5ویں علامت, سبحان اللہ, علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر لے کر آئے ہیں. 5ویں امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ, محدث کبیر, عالم کبیر, مجتہد, فقیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام, وہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ عجیب تفسیر ہے, فرماتے ہیں الذی یکون قلبہ خالیا عما سوى اللہ، جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو. خواجہ عزیز حسن مذوب رحمۃ اللہ کے شعر یہاں تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے جو میرے مرشد سنائے کرتے ہیں. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. اللہ ایسا عالم ہو کہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ ہو. لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ ہو، یعنی تدبیر اختیار کر کے تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ معنی ہے. اب یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر. فرمایا تمہارا یہ بھروسہ مقبول نہیں ہے، جاؤ اس کی گردن میں رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. رسی پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو پتا چلا تدبیر کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. اب ایک آدمی عجیب سنیے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص دعا کراتا تھا کہ حضرت دعا فرمائے میری اولاد ہو جائے. تین برس تک حضرت نے دعا کی، تین برس. حضرت نے ایک دن فرمایا ارے ظالم، تیرے لیے اتنا رو رو کے دعا کیا ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو نے شادی کی ہے؟ ارے شادی تو نہیں کی. فرمایا ظالم کیا تیرے پیٹ سے نکلے گا؟ تو تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے بھائی. تدابیر بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہے. لہذا اسی طرح سے اللہ کی محبت کے یہ معنی یہ تھوڑی کہ بیوی کو بھی نہیں پوچھا، بس یہ اللہ اللہ بس نہیں، بلکہ اس کے حق ادا کرنا، اور اس کے حقوق میں سے ہے کہ بیوی کی غلطی کو معاف کرے. اس کے حقوق میں سے ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ماہانہ جیب خرچ بھی دو، پاکٹ منی، گھر کے خرچ کے علاوہ وہ اسی کے لیے ہو صرف، اور اس کا حساب مت مانگو کہ یہ تیرا ہے. بعض لوگوں نے کہا صاحب یہ کیا وہ ایسی خرچہ کرے گی؟ میں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بیویوں کا مزاج عجیب ہے، ہماری عورتوں کا مزاج عجیب ہے. جو ان کا پیسہ ذاتی ہوتا ہے نا، جو عورتوں کا پیسہ ذاتی ہوتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کبھی نہیں کرتی. اس کو دو کاموں میں خرچ کریں گی، یا تو اولاد پر یا گھر کی ضرورت پر. دیکھیے تجربہ بتا رہا ہوں نہیں، یعنی برتن چاہیے ہوگا وہ لے آئیں گی، پیسے جمع کریں گی کوئی جوسر وسر کوئی چیز وہ لے آئیں گی، کوئی پردے لگا دیے کوئی چیز لگا دی. اور جب ان کو اپنے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، اس وقت شوہروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا یہ؟ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے شوہروں پر اعتماد ہوتا ہے. ناز کی وجہ سے یہ کام کرتی ہے کہ مجھے اپنے لیے جو چیز چاہیے وہ میرا شوہر مجھے دلائے گا. یہ ناز ہے جناب، اور یہ ناز ایسی چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے روٹھتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہو جاتی ہو مجھے معلوم ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا قربان، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو بربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو دیکھیے پتا چلا بیویوں کا ناز دکھانا ان کا حق ہے. اس لیے اگر بیوی ناز دکھائے تو یہ تھوڑی ڈنڈا اٹھا کے ٹھکائے شروع کر دی. یہ اعتماد ہے اس کو اپنے شوہر پر. اور آپ دیکھیے شوہر کتنا ظالم ہو، مارتا ہو پوچھتا نہ ہو، بیمار ہو جائے کیسے اس کی چارپائی سے آنسو بہاتی بھی لگ جاتی ہے. شوہر بیمار ہو جائے اس کا روتے روتے برا حال ہو جاتا ہے، اور ہم مرد کتنے بے وفا ہیں، بیوی بیمار ہوتے ہی ہم سوچتے ہیں دوسری شادی کس سے کریں گے. یہ ہمارا ذہنیت ہے، ہماری پہلے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مرے گی نا کس سے شادی کریں گے. ذہنیت کا فرق ہے. جو محبت میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جو محبت عورتوں کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، شوہروں کو ویسی محبت نہیں ہوتی. الا ماشاء اللہ الناظر کالمعدوم. کیوں جناب، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیسی کتنا شوہر ظالم ہو، بیمار ہو جائے وہ چارپائی سے لگ کے بیٹھ جائے گی، ویسے پوچھے گی نہیں اور وہ فوراً پہنچ جائے گی، روتی رہے گی بس، اور دعا اور خدمت میں لگ جائے گی. اور شوہر کو دیکھو، بیوی بی بیمار ہو جائے، وہ بیچاری ہو جائے، کھانا نہیں پکائے تو فوراً کہے گا بس ہر وقت وہ ڈرامے کرتی رہتی ہے. کتنا فرق ہے، رویے کا فرق دیکھیں آپ. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، معلوم تمہیں 100% یقین ہے، 100% یہ بات ہے کہ واقعی وہ ڈرامہ کر رہی ہے. فرمایا پھر بھی اخلاق کریمانہ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی اس کی بات مان لو. اخلاق کریم ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، کر لو، زیادہ تمہیں کھانا ہی پکانا پڑے گا یا بازار سے لاؤ گے لے آؤ. تم دوستوں کی خاطر سے کتنا کچھ کرتے ہو، اگر اللہ کی بندی کے لیے کچھ کر لو تو کیا اس میں بری بات ہے؟ یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے، اور خصوصاً دین داروں کے لیے اس میں بڑا امتحان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب فرمائی بات، فرمایا کہ محلے والے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، محلے والے، مسجد والے، شاگرد مرید کہیں، حضرت صاحب تو بڑے اخلاق والے ہیں، امام صاحب بڑے اخلاق والے، ہمارے ساتھی بڑے اخلاق والے، محلے والے سب بول رہے ہیں، لیکن یہ اچھے اخلاق قبول نہیں ہے جب تک بیوی کی طرف سے این او سی نہ، گھر کی طرف سے این او سی نہ ملے. گھر میں پتا چلے گا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا سرٹیفکیٹ محلے دوستوں والوں کا اعتبار نہیں کیا، ہمارے اخلاق کا سرٹیفکیٹ ہمارے گھر سے ملے گا، کہ جس کے اخلاق گھر والوں سے اچھے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے، ہم دوستوں میں تو ہا ہا وا کرتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں منہ پھلا کر. دنیا دار ہے تو اس لیے داخل ہوتا ہے کہ دکان پہ آج گاہک نہیں آئے تو بیوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ کیا وہ ڈنڈا لے کے اس نے کسٹمر کو آنے سے نہیں کہتا کیا؟ یا صاحب نے ملازمت پر ڈانٹا، اس کا غصہ بھی بیوی پر اتار رہے ہیں. پولیس والے نے چالان کیا، گڑبڑ انہوں نے کی، چالان کیا، اس کا غصہ بھی بیوی پر اتار رہے ہیں. بھائی اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک آدمی کی دھوبی سے لڑائی ہوئی، اس نے اٹھا کے دے پٹکا مارا، دور دھوبی کا گدا بندھا ہوا تھا، اس کا کان پکڑ کر کہتا ہے دھوبی کو، مارے گا مجھے؟ یہ تو ہے دنیا دار. اور دیندار کا کیا عالم ہے، ہاتھ میں تسبیح لی، بابا بایزید بستامی گھر میں چلے آ رہے ہیں، عرش اعظم پر چڑھے ہوئے. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھے، جب گھر میں داخل ہوتے تھے کیسے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے. صحابی فرماتے کہ ما رأيت احدًا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو متبسم، یعنی ود اسمائلنگ فیس، مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. ہم دیندار ہیں، ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے چہرے کا کیا حال ہے اور ہم گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج گھر میں اگر جانا مسکراتے ہوئے جانا، بیوی بھی حیرت سے دیکھے گی، چشمہ اتار کے صاف بھی کرے گی، کہے کیا بات ہے آج کچھ پاگل لگ رہے ہو کیا، آج ہنستے ہوئے گھر میں آ رہے ہو، پاگل ہو کیا، ہو گیا دماغ کا علاج کچھ کرواؤں تمہارا؟ تو اس کو جواب دے کہ واقعی میں پاگل پہلے تھا، اب نہیں ہوں، کیونکہ پہلے پاگل تھا جو گھر میں ایسے داخل ہوتا تھا، اب مجھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھ لیے، اس لیے اب میں مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوں گا. ارے میاں تیری بیوی نہیں ہے، کم سمتے ہو، سیکھ تو لے، سوتا رہے گا تو. سمجھے نا بھائی، یہ ہمارے اخلاق ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اب رہی بات، یہ دل بنتا ہے صحبت اہل اللہ سے. جس کو ہو بلانا دل میں انہیں، جس کو ہو بلانا دل میں انہیں، وہ شیخ کی محفل میں آئے، یہ انجمن دل ہے کامل، دل اس میں سجائے جاتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا دیکھو ایک بیوٹی پارلر ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں عورت کو سجاتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر شوہر پیار کر لے. فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی جو خانقاہ، سچے اللہ والوں کی جو خانقاہ ہے، یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے، اس میں بندوں کو سجایا جاتا ہے کہ مولا ان کو دیکھ کر پیار فرما لے. اور روحانی بیوٹی پارلر میں یہی قلب سلیم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق بن جائے گا. بس کیا کریں میرے پیارے دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو کیش کرنا ہے، اپنی زندگی کو کام میں لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی برف پگھل جائے اور ہم یہی دل لے کر نافرمانی بھرا، غفلت بھرا دل لے کر اللہ کے پاس جائیں. اس وقت اگر ہم کہیں گے اللہ میاں موقع دے دیجیے، دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہم اعمال کریں گے. میرے پیارے دوستو، جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ واپس دنیا میں آیا ہو. جو ایک مرتبہ جائے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. دادا، اس زندگی کو ہم نے کیش کرنا ہے، کام میں لانا ہے. اور اس کا آسان ترین نسخہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو کام میں لا رہے ہیں، ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے، ان سے طریقہ سیکھ لے کہ اس زندگی کو ہم نے کام میں کیسے لانا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دیجئے. یا اللہ، آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیے ہوئے مال میں سے ایک پیسہ ہم آپ کی ناراضگی میں اور نافرمانی میں استعمال کریں. یا اللہ تعالی، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دین پر عمل کریں، اپنے گھر والوں اولاد کو بھی دین سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں. یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ہماری اولاد گھر والوں کو نیک بنا دیجئے، ہمارے دوستوں رشتہ داروں کو نیک بنا دیجئے. اور یا اللہ، ہمیں اچھے اخلاق اور ہمارے دل کو اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے، اور غیر اللہ کی گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے. اپنی محبت کاملہ عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بندہ بنا دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد جو ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اور ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمتیں نازل فرما. اور ہم سب کو بھی یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ، ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ، ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم یا اللہ اپنی محبت کا قرب کا ذریعہ، اپنی رحمت اور شفقت عنایت اور مہربانی اور عافیت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اسعدنا فی الدارین اللہم کلنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، واعذنا من هم الدین وقار الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم علی نبيك وحبيبك.